ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو و بزرگو، سورہ نساء جو آج تراویح میں پڑھی گئی، جو سورت یہ احکامات والی سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر احکامات بتائے ہیں، اور احکامات بھی خاص طور پر مالیات سے متعلق ہیں، مال سے متعلق. مال کے کمانے میں حلال طریقے کے ساتھ کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا چاہے آدمی کمائے حلال طریقے سے فرائض کے ادا کرتے ہوئے، لیکن اس کی حفاظت کرنا اور اس مال میں اللہ کا حکم پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے. انسان کے ہاتھ میں جب مال آتا ہے تو اللہ کا حکم وہاں سے شروع ہوتا ہے اس مال پر، یہاں تک کہ جب انسان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو انتقال کے موقع پر انسان کے مال سے متعلق چار احکامات ہیں. کسی آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، اس کے پاس مال ہے، تو اس سے متعلق چار احکامات ہیں. کتابوں میں لکھا ہے حقوق اربعۃ، چار حقوق ہیں اس مال سے متعلق. سب سے پہلے مرنے والے کی تجہیز اور تکفین، اس کے کفن کا، اس کے دفن کا، یہ جو سارے اخراجات ہیں وہ ان اخراجات کو پورا کریں گے. اگر کوئی رشتہ دار، کوئی شخص اپنی خوشی سے یہ خرچ برداشت کر لے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر کا، اس کے کفن کا، اس کے سارے اخراجات اس کے مال میں سے پہلے نکالیں گے. پھر دوسرے نمبر پر جو حق ہے، دیکھا جائے گا کہ اس کے ذمے قرض ہے یا نہیں. اگر قرض ہے تو معلوم ہوگا یا نامعلوم افراد کا ہوگا. جن لوگوں کا قرض ہے ان کو قرض لوٹایا جائے گا، حتیٰ کہ فقہ میں لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر نامعلوم شخص کا قرض اگر اس کے ذمے ہے تو اس کے اعلان کا طریقہ یہ ہے کہ جنازے کے موقع پر اعلان کیا جائے کہ اس صاحب کا اگر کسی کے ذمے کوئی قرض ہو تو وہ آ کر ثبوت پیش کر کے لے لے. تو قرض ادا کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، آپ کو پتا چلا کہ صاحب جنازہ کا قرض ہے، آپ نے جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار کر دیا. سوچیں، تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ذمہ لیتا ہوں اس شخص کے قرض کا. تو پھر آپ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی. تو سب سے پہلے مرنے کے وقت مال سے متعلق جو حکم ہے، آدمی کے کفن اور دفن کا خرچ، پھر اس کے بعد اس کے قرض. تیسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس شخص نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں. وصیت، آج جو ہم نے سورہ نساء کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں اس میں وصیت اور وراثت سے متعلق احکامات بھی ہیں. وصیت کہتے ہیں معاہدہ کرنا، عہد کرنا. ایک ہے ہبہ، جسے ہدیہ کہتے ہیں، زندگی میں آدمی اپنے مال کو جسے چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ زندگی میں ایک آدمی اپنے مال کو جسے چاہے جتنا چاہے دے سکتا ہے، بغیر کسی عوض کے دینے کو ہدیہ کہتے ہیں۔ لیکن وصیت کہ آدمی یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص کو میرے مال میں سے دیا جائے، زندگی میں وہ نہیں دیتا، بلکہ اپنے مال کا مالک موت تک رہتا ہے، مرنے کے بعد وہ مال کی ملکیت کو دوسروں میں منتقل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ گویا مرنے والا دوسرے کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال آپ کو ملے گا، اس کا اتنا حصہ ملے گا۔ اسلام سے پہلے ایک رسم تھی کہ لوگ جو ہے اپنے پورے مال کی وصیت کر جاتے، دور دور کے رشتہ دار، دوست اور جس کو چاہا اس کو جتنا چاہا دے دیا، اور قریبی رشتہ داروں کو محروم کر دیا۔ اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی اصلاح فرمائی اس میں ایک بہت بڑی اصلاح یہ ہے، وہ کیا ہے کہ وصیت، اجازت ہے وصیت کی، لیکن سب سے پہلا بنیادی اصول کہ وصیت کرنے والا اپنے پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا۔ وصیت کرنے والا اپنے پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا، اسے اجازت نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر بیمار ہو گئے، زبردست بیمار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مال والے صحابی تھے، میں چاہتا ہوں کہ میں پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اس کی وصیت بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا مت کرو، منع کر دیا۔ فرمایا میں اپنے آدھے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح بھی مت کرو۔ اچھا، دو تہائی مال، فرمایا اس کی بھی نہیں کرو۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ تم اپنے ون تھرڈ، ایک تہائی مال کی وصیت تم کر سکتے ہو۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ہر مسلمان اگر یہ چاہے کہ اپنے مال کی وصیت کرنا چاہے تو ایک تہائی مال کی وصیت وہ کر سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے، پہلا پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتے۔ دوسرا کیا ہے، بچہ، نابالغ اور ناسمجھ یہ وصیت کر نہیں سکتا، اور اس کی وصیت کا اعتبار نہیں، اور اگر بچہ وصیت کر دے تو اس بچے کی وصیت کو نافذ بھی نہیں کیا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تیسری چیز، وصیت میں وارثین، ان کو کوئی وصیت نہیں کی جائے گی کہ کوئی باپ وصیت میں لکھے کہ میرے مرنے کے بعد میرا آدھا مال میرے بیٹے کے لیے، میرا آدھا مال فلاں بیٹی کے لیے۔ وارثین کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، لا وصیت لوارث الا ان یشاء الورثہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع میں جو خطبہ ہے اس میں یہ ایک جملہ ہے، لا وصیت لوارث، وارث کو وصیت کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق طے کر دیے ہیں، بیوی کا حق طے ہے، بچے ہیں تو ایک ون ایٹ ملے گا، بچے نہیں ہیں تو شوہر کے مال میں سے ون فورتھ ملے گا۔ شوہر کا حق اللہ نے طے کر دیا، بیوی کا انتقال ہو جائے، بچے اگر نہیں ہیں تو آدھا مال ملے گا، بچے اگر ہوں تو ون فورتھ ملے گا۔ ماں باپ کو کتنا، باپ کو ایک چھٹا ملے گا، ماں کو ایک چھٹا ملے گا، بچے نہ ہوں تو ایک تہائی ملے گا، یہ سارا طے کرے۔ آج ہم نے پڑھا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اب یہاں سے دو آیتیں ایسی ہیں، اچھے اچھے حافظ جو ہے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کہ اللہ وصیت کرتا ہے بچوں اولاد کے بارے میں۔ اب وہاں سے احکامات شروع، کہ ماں باپ کو کتنا ملے گا، بچوں کو کتنا ملے گا، بھائی بہنوں کو کب ملے گا، کب ملے گا ہے، کتنا ملے گا نہیں ہے۔ ہاں، کسی شخص کے بچے ہوں تو بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملتا، ہاں اگر صرف بیٹی ہے تو بھائی بہنوں کو ملتا ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حساب کتاب کر کے رکھ دیا اور آخر میں کہا نصیبا مفروضا، یہ تم اپنی عقل سے مت سوچو، یہ آسمان سے اللہ کی طرف سے طے کیے ہوئے حصے ہیں۔ اب اسی لیے وارثین کو جائز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے بچوں کے لیے وصیت کرے، ہاں وصیت اس اعتبار سے کر سکتا ہے کہ وہ شرعی اعتبار سے تقسیم کر سکتا ہے، ماں کو کتنا ملنا ہے وہ وصیت کر دے، بیوی کو کتنا ملنا ہے وہ وصیت کر دے، بچوں کو کتنا ملنا ہے وہ وصیت۔ آگے پیچھے ایک بات میں عرض کروں، مسند احمد کی اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ فرما رہے ہیں، خبردار ڈرا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ خاص طور پر ایک آدمی دین کی حالت میں زندگی گزارتا ہے، مرنے کے وقت میں مال میں ایسا تصرف کر جاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو کر جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ان الرجل لیعمل فی طاعت اللہ 60 سنتن، ایک شخص پوری 60 سالہ زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار رہا ہے، ان الرجل لیعمل والمرأة فی طاعت اللہ 60 سنتن، 60 سال کی اگر زندگی ملی ہے اطاعت میں دین میں زندگی گزار رہا ہے، گزارتے 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 حتیٰ کہ جب موت کا وقت آتا ہے فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّتِ، اب آیا مسئلہ موت کا تو فوراً موت کے وقت کیا کر رہا ہے، زندگی میں اچھا فلاں بیٹا میرا قریب ہے فلاں دور ہے، فلاں مجھے پسند ہے فلاں مجھے پسند نہیں ہے، اب کیا کیا، فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ، وصیت کی وراثت کی تقسیم میں اس نے زیادتی کر دی اور ظلم کر دیا، حتیٰ کہ ظلم کر کے جب وہ مرے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کریں گے، کیونکہ پوری زندگی دین پر گزری، مال کا تصرف ایسا آخری وقت میں اس نے کر دیا کہ اللہ حفاظت فرمائے وہ جو ہے نا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہو گیا۔ تو لہذا یہ چیز جو ہے نا وصیت کا معاملہ، وراثت کا معاملہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں پیش آتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں، یہ کوئی ایسا فرض کفایہ والا مسئلہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی مرے گا، ہم میں سے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ مال رکھتا ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو آدمی پہلے ہی سوچے کہ شریعت کتنی اجازت دیتی ہے وصیت کی، ایک تہائی کی اجازت ہے، آپ اس ایک تہائی میں، وہ یہ حدیث کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، من بعد وصیتی یوصى بها او دین غیر مضار غیر مضار، ایسی وصیت کرو کہ جس وصیت میں اپنے وارثین کا حق نہ مارا ہے۔ ایک باپ جو ہے کیا کیا، ایسی وصیت کر گیا کہ بچے کا حق اسی لیے وصیت کی قسمیں ہیں، وصیت کی سب سے پہلی قسم واجب وصیت ہے۔ واجب وصیت کیا ہے، ہمارے مال میں بعض چیزیں ہیں جو اللہ کے حق سے متعلق ہیں اور بعض چیزیں ہیں جو انسان کے حق سے متعلق ہیں، ہمارے مال میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے حقوق سے متعلق ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہو اللہ کے حق سے متعلق کیا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کا حق ہے، کسی نے قسم کھا لیا اس کا کفارہ دینا ہے، یہ اللہ کے حق سے متعلق ہے، کفارہ کسی نے نہیں دیا، واجب ہے اس پہ، کسی نے روزے چھوڑ دیے اب وہ بالکل آخری وقت میں ہے اب فدیہ دینا ہے، یہ سب واجبی صدقات ہیں، واجبی مال کے حق ہیں، چاہے قسم کا کفارہ ہو، چاہے روزے کا کفارہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، یہ اللہ کے حق سے متعلق ہیں۔ اور اسی طرح انسان کے حق سے متعلق، جیسے کسی سے امانت لے لی وہ امانت میرے پاس ہے، کسی سے قرض لے لیا، اب فقہا یہ لکھتے ہیں کہ یہ وصیت اس آدمی پر واجب ہے، کیا واجب ہے، میرے ذمے اتنے روزے ہیں ان روزوں کا فدیہ مجھے دینا ہے، میرے اتنے سال کی زکوٰۃ مجھ پر واجب ہے میں نہیں دے سکا مجھے دینی ہے، آدمی اپنی وصیت میں لکھے، پہلے تو ادا کرے، اگر ادا کرنے کی استعداد نہیں ہے تو لکھ لے کہ ہاں بالغ ہونے سے لے کر میں نے اب تک نمازیں پڑھی لیکن 3 سال کی نمازیں میں نے چھوڑ دی ہیں، میں نہیں پڑھ سکا، قضا کرتے جا رہا ہوں لیکن اتنی نمازیں مجھے باقی ہیں، اس کا فدیہ مجھے دینا ہے، اور فلاں سے میں نے قرض لیا. اسی لیے دوستو یہ جو سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے نا، جس میں اللہ نے کہا جب تم کسی سے لین دین کرو تو ذرا لکھ لیا کرو، یعنی آپ $1000 مجھے قرض دیں، اچھا ٹھیک ہے دے دوں گا آپ کو $1000، کب دیں گے؟ اچھا شوال کی پہلی تاریخ کو میں واپس کر دوں گا. چلے آئیے بیٹھے ایک کاغذ میں لکھ لیں گے، مدثر نے $1000 فلاں سے لیے اور ایک شوال کو دینے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے. اب اگر کوئی لکھے کیا بھائی مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، کب بھاگ جاؤں گا بھائی؟ یعنی آدمی کیا کہتا ہے اس کے جواب میں؟ سوچیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، قرآن کہہ رہا ہے. یہ کیوں لکھنا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ چیز محفوظ نہیں ہے تو محرومی ہو جائے گی. اگر قرض لینے والے کا انتقال ہو جائے نا اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بھائی $1000 فلاں سے لیے ہیں، تو کیا ہوگا؟ واقع پر کہے گا بھائی مدثر نے $1000 مجھ سے لیے. اچھا کب لیے؟ کوئی ثبوت نہیں، جاؤ یہاں سے. اب یہ آدمی اللہ کے دربار میں کس حال میں پیش؟ تو یہ وصیت واجب ہے کہ آدمی مالی حقوق چاہے اللہ سے متعلق ہو چاہے اللہ کے بندوں سے متعلق ہو، اس کو لکھ کے رکھ لے. یہ ہے دوسری وصیت مکروہ ہے. مکروہ وصیت یہ ہے، ایک آدمی ہے اس کے بچے اولاد ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، خوشحال نہیں ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہم ایک تہائی مال کی وصیت کر رہا ہے، میرے مرنے کے بعد ایک تہائی مال مسجد کو دے دو، فلاں مدرسے کو دے دو. جائز تو ہے لیکن یہ بیوقوفی کا کام کر رہا ہے. بچے ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کو چھوڑ کر جو ہے نا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. یہ وصیت کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے کہ ایسی وصیت نافذ تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس کی اولاد خود ضرورت مند حاجت. ہاں اگر کسی کی اولاد خوشحال ہے، کھاتی پیتی ہے الحمدللہ، تو ایسے کے لیے مستحب ہے کہ وہ ایک تہائی مال کی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد ایک تہائی مال اللہ کے راستے میں. عبد الرحمن بن صحابہ اکرام جو خوشحال صحابہ تھے، مالدار صحابہ تھے، وصیت کر گئے دنیا سے کہ میرے مال کا فلاں حصہ فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں خیر کے لیے. اور ایک وصیت کی قسم ہے وصیت معصیت کی، گناہ کی. کوئی آدمی وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں گناہ کا کام میں میرا پیسہ لگاؤ، ایسی وصیت ناجائز ہے، اس کا نافذ کرنا، اس کو چلانا بالکل حرام ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مال سے متعلق ایک حکم یہ ہے کہ آدمی کیا کرے؟ وصیت. لیکن یہاں کی ضرورت کے اعتبار سے ہر آدمی وصیت یہاں کے قانون اور اسلامی شریعت کے اصول کو ملا کر ایک وصیت بنائے. اور جو وصیت ہم لوگ جو بناتے ہیں اور بنانے کی جو ترغیب دیتے ہیں وہ اصل میں وراثت ہی ہوتی ہے، اس کو وصیت نام دیا جاتا ہے. ایک آدمی یہ لکھتا ہے اس میں کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا 1/8 حصہ میری بیوی کو دے دیا جائے، میرے بچوں میں اس طرح تقسیم کر دیا جائے، ماں باپ میں اس طرح تقسیم. یہ جو تقسیم اس نے وصیت میں لکھی ہے یہ وراثت کے اصول کو سامنے رکھ کر لکھی ہے، اس نے اپنی عقل سے تقسیم نہیں کی. یہ جائز ہے اور عام طور پر یہی ہوتا ہے. ہاں اگر کسی کے ذمے کچھ مالی حقوق ہیں یا اللہ کے جیسے میں نے عرض کیا زکوٰۃ کا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، وہ فوراً لکھ لے تاکہ کوئی حق محروم نہ ہو. دوسرا مسئلہ وراثت کا ہے. وراثت، وراثت کہتے ہیں ایک آدمی کے مرنے کے بعد، دیکھیں جس طرح آدمی جیسے ہی مرا نا، مرتے ہی دنیا سے اس کا تعلق ختم، بالکل اسی طرح مرتے ہی اس کا تعلق اس کے مال سے ختم. ایک آدمی کے مرنے کے بعد فوراً اس کا تعلق جیسے دنیا سے ختم، اس کے مال سے ختم. کیا مطلب؟ ایک آدمی کے مرتے ہی اب اس کا مال اس کا نہیں رہا، وراثت تقسیم کرو نہ کرو وہ مال فوراً وارثین میں تقسیم ہو گیا. ایک محدث تھے، بہت اونچے درجے کے محدث، انتقال ہو گیا گھر میں، بیوی آٹا گوند رہی تھی. کیسا اسلامی گھرانہ دیکھیں، ماحول دیکھیں، بیوی آٹا گوند رہی ہے، وہ محدث کا انتقال ہو گیا، جیسے ہی انتقال ہوا آٹا اس نے گوننا روک دیا، بڑے صبر کے ساتھ اپنے بچوں کو جمع کیا، کہا میرے شوہر تمہارے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اب ان کے تجہیز و تقسیم کا انتظام کریں، لیکن چونکہ کھانے کا وقت ہے یہ مال جو ہے یہ اب ہم میں سے ہر ایک کے اندر منتقل ہو چکا ہے، اب سب کی اجازت ہوگی تو اس کو استعمال کریں گے۔ یہ کہیں گے کہ کیا دین اتنا مشکل ہے؟ نہیں، یہ ہے، یہ جو وصیت کی آیتیں ہیں نا، وہاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ جملہ بتایا، یہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ وراثت سے پہلے یہ اللہ آیت لا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کسی باپ کا انتقال ہوا اور وارثین میں ایک نابالغ ہے، سمجھو ایک نابالغ بچہ، میں بتاؤں وراثت میں کیا کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی کوتاہی، پہلی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ باپ کا انتقال ہوا تو بچوں کے پاس جو جس کے پاس ہے وہ اس کو دبا کے رکھ لیتا ہے، بس یہ میرا ہے بھائی، اچھا تیرے پاس ہو تو رکھ، اچھا تیرے پاس وہ کار ہے وہ تو رکھ لے، تیرے پاس وہ گھر ہے تو رکھ لے، یعنی جس کے پاس جو ہے وہ رکھ لیا، اب بس چل رہی زندگی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی وارث کا حق دبائے اللہ اس کو جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ دنیا کی مختصر زندگی کے لیے آدمی کتنا، بہن کا حق دبا کے رکھ لیا، بہن کا حق، ماں کا حق دبا، تو کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اور دوسری کوتاہی، دوسری بہت بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے، اندازے سے کر لیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے کیونکہ تم یہ رکھ لو میں رکھ لیتا ہوں، تم یہ رکھ لو میں رکھ لیتا ہوں، تمہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اندازے سے تو بالکل جائے، اللہ تعالیٰ خود حساب کتاب کر کے وراثت کے حصے اللہ نے بتا دیے۔ اب یہاں پر اندازہ اگر کریں گے تو کیا ہوگا، یہ کسی کا حق کسی میں، کسی کا حق کسی میں منتقل ہوگا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر کا وراثت کا مسئلہ پیش آیا، کتنے بڑے عالم، ہر مفتی کے کتب خانے میں ان کی فتوی کی کتاب ہوتی ہے، ہر مفتی کے کتب خانے میں ان کی فتوے کی کتاب ہوتی ہے، چھ موٹی موٹی جلدیں جس سے وہ دیکھ کے فتویٰ دیتا ہے، اتنا بڑا مفتی ہے وہ۔ ان کے گھر میں وراثت کا مسئلہ پیش آیا، خود ہی اپنا مسئلہ نہیں بنایا انہوں نے، بلکہ دارالعلوم دیوبند کو اپنے گھر کا مسئلہ بھیجا، وہاں سے جب مسئلے کا جواب آیا تو پھر اس مال کی تقسیم انہوں نے کی، اور جب مال تقسیم ہوا تو ایک رشتے دار کے 2 روپیے نکلے حصے میں جو بہت دور رہتے تھے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر قسم کی مشقت کو برداشت کر کے وہ 2 روپے لے جا کر، یعنی 100 سال پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، 2 روپے اس زمانے کے، تو انہوں نے جا کر وہ 2 روپے اس کو ادا کیے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار ہے۔ سورہ نساء شروع کریں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتقوا ربکم اتقوا ربکم واتقوا اللہ الذی تساءلون، اللہ کا ڈر رہے گا تو یہ سارا مال میں گڑبڑ نہیں کریں گے۔ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے آدمی تو ہر چھ آیت در گھسیٹ۔ ہاں جو آیا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اندازے سے کر لیں۔ اور ایک سب سے بڑا کامن مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی خدمت میں مسئلے میرے پاس آتے رہتے ہیں، وراثت میں سالوں سال گزر جاتے ہیں، وراثت تقسیم نہیں کرتے۔ باپ کا انتقال ہو کے 50 سال، ہاں 50 سال، اور بچوں کی عمر جو ہے 40-40 سال ہو کے رہتی ہے، 50-50 سال، آ کے کہتے ہیں اب ہمارے ابا کی وراثت تقسیم کرنی ہے۔ کیوں بھائی؟ نہیں، اب بچوں میں مسئلے پیش آ رہے ہیں۔ 50 سال سے اب تک جو کیا ہے نا، جو استعمال ہوا ہے، ایک بہت بڑے پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم بھی، ڈاکٹر بھی، اللہ والے بھی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت آئے تھے ان کی تعزیت کے لیے گھر پہ، بہت طبیعت میں کمزوری، نقاہت، جب چل کے آئے تو اتنا ان کی جسم میں تھکاوٹ ہوئی کہ کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حلوہ رکھا ہوا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے تاکہ حضرت کی طبیعت میں بشاشت پیدا ہو وہ حلوہ پیش کیا۔ حضرت نے کہا یہ مال کس کا ہے؟ مفتی صاحب کا ہے، اور مفتی صاحب کا تو انتقال ہو گیا، جب تک یہ مال کسی وارث کا ملکیت نہیں بنتا اس وقت میں نہیں کھاتا، اور فرمایا اگر یہ میں کھاؤں تو گویا میں پیٹ میں آگ بھر رہا ہوں۔ سوچ ہونا چاہیے، کتنے عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ واقعات جو ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے گھر میں انتقال ہوا تو چراغ بجھا دیا، یہ سب کیا ہے کہ دیکھیں آدمی کیا سوچتا ہے، مالیات میں کچھ بھی گڑبڑ کروں، عمرے سے، دعاؤں سے، تہجد سے میں سب فٹ کر لوں گا. نہیں نہیں نہیں، ہاں ایسا نہیں چلتا کہ میں تہجد پڑھ لوں، عمرے کر لوں اور جو ہے دو چار جو ہے نا میں اس سے جو ہے نا اپنا مالیات کا سسٹم میں نہیں. دوستوں نے دین زندگیوں میں عبادت کے راستے سے آتا ہے، معاملات کے راستے سے تباہ ہو جاتا ہے. بلکہ دین اور آدمی کا، دین اور اسلام اگر اس کا دیکھنا ہے، اس کو اس کا تھرمامیٹر اگر دیکھنا ہے، آدمی چیک کرے میرے معاملات کیا ہیں، کہ میرے ذمے میں بہن کا حق میں دے رہا ہوں یا نہیں، ماں کا حق میں دیا یا نہیں. سالوں سال گزر جاتے ہیں آدمی جو ہے نا تقسیم نہیں کرتے. ہاں کریں گے کریں گے کریں گے، وجہ یہ ہے کہ بچے بھی نابالغ تھے، اب ان کے مال استعمال ہوتے گئے ہوتے گئے، یہاں تک کہ جو ہے نا اللہ حفاظت فرمائے. اسی لیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ مالیات سے متعلق، جس میں مہر کا بھی مسئلہ ہے، وراثت کا بھی مسئلہ ہے، وصیت کا بھی مسئلہ ہے، ان مسائل کو ذکر کیا تاکہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض، فرائض کو سیکھو. یہ فرائض کیا ہیں؟ نماز فرض ہے نا، فرض کا مطلب کہ کرنا ہے مجھے، اللہ کی طرف سے میں پابند کیا گیا ہوں کہ اس کو کروں میں. نماز فرض، روزہ فرض، بالکل آپ نے فرمایا فرائض کا علم سیکھو. وہ فرائض کا علم کیا ہے؟ وراثت کی تقسیم کا علم سیکھو، اور اپنے گھر میں سکھاؤ اس چیز کو. ہم اس کی فضا اپنے گھر میں بنائیں کہ وصیت کیا ہے، وراثت کیا ہے، تاکہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے مالیات کا صحیح جو ہے نا برکت. دیکھیں جب صحیح اسلامی طریقے پر وراثت تقسیم ہوگی، اللہ تعالیٰ جو حصہ ہمارے پاس دیں گے اس میں برکت اللہ ضرور دیں گے، اور جو ناحق حق زیادتی کے ساتھ جس جو حصہ ہمارے پاس آتا ہے وہ بے برکتیوں کے ساتھ آتا ہے. وہ آدمی وہ مال نہیں کھا رہا ہے بلکہ یاکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. وسیصلون سعیرا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ تو دنیا میں آگ پتہ نہیں ایک ایک، اللہ حفاظت فرمائے. اب سوچیں میں کیا عرض کروں کہ آدمی جو ہے نا کسی کا مال جو ہے نا زیادتی کے طور پہ کھاتا ہے نا، چاہے وہ یتیم کا مال ہو چاہے وہ کسی کا بھی مال ہو. اب ڈرنے کی بات ہے کہ دنیا میں کیسے خطرناک بیماریاں پیدا ہو رہی. اللہ کی پکڑ اگر آ جائے، اللہ کی پکڑ اگر آ جائے تو آدمی کیا سوچے. تو سے آخرت کا خوف نہ چاہیے، کم سے کم دنیا میں تو دیکھیں کہ پیٹ میں وہ آگ ڈال رہا ہے. آگ اللہ کہہ رہے ہیں، ٹھنڈک نہیں ہے وہ چیز. اب وہ چیز جا کر کیا پیدا کرے گی اندر، اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی معاملات کو درست فرمائے. مالیات کا دین ہم سیکھیں، اور مالیات کے دین کو اگر ہم سیکھیں گے انشاءاللہ ہماری دعاؤں میں، ہماری عبادتوں میں اللہ لذت پیدا کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الجنة وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين.